بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 26 جنوری سن 2001 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خلافت اور دفاع افغانستان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں یعنی 19 جنوری کو میں یہاں نہیں تھا. کراچی میں تنظیم اسلامی حلقہ سندھ و بلوچستان کا ایک علاقائی اجتماع تھا 19 تا 21 جنوری. لہذا جو جمعے کا خطاب وہاں ہوا وہ بھی بہت مفصل تھا، 2 گھنٹے پر مشتمل، گویا کہ وہ اصل میں اس اجتماع کی پہلی نشست تھی. میرا موضوع تھا امت مسلمہ پر عذاب کے سائے. 2 گھنٹے کا یہ میرا جو خطاب ہے اس کے آڈیو اور ویڈیو تیار کر لیے گئے ہیں، وہ مل سکتے ہیں. اب پرسوں آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں ہم ایک انٹرنیشنل خلافت کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. اس حوالے سے آج میں نے جس آیت مبارکہ کے بارے میں فیصلہ کیا گفتگو کا، وہ آیا استخلاف ہے جو نہایت اہم ہے. امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن آیات کو انتہائی اہم قرار دیا ہے پورے قرآن میں سے، ان میں سے ایک یہ آیا استخلاف بھی ہے. خاص طور پر اہل تشیع کے رد میں یہ آیت جو ہے یہ گویا کہ قول فیصل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نہایت پختہ وعدے کیے ہیں، لیکن ان وعدوں کے لیے 2 شرطیں معین کی ہیں، اور یہ کہ ان وعدوں کے ظہور میں آنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس سے اعراض و انکار کریں ان کا مقام اللہ کے نظام میں کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں لازماً زمین میں خلافت ادا کرے گا، حکومت ادا کرے گا. حکومت اسلامی کا نام ہے خلافت اسلامی، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے خلافت ہے. اس لیے خلافت اور حکومت ہمارے عام محاورے میں لفظ حکومت ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں حکومت تو اللہ کی، الحکم الا للہ، لہ الملک الملک لہ الملک السماوات والارض، لہذا انسانوں کے لیے خلافت ہے. تو اللہ کا پختہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً زمین میں خلافت یا حکومت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی، حکومت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل، امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس آیت کے بعد فوراً جو بھی شخص قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے اس کا ذہن جو ہے منتقل ہو جائے گا اس آیہ مبارکہ کی طرف کہ حضرت داؤد سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی عطا کی تھی داؤد کو وہ اصل میں خلافت تھی، اللہ نے جیسے داؤد کو خلافت عطا کی تھی اس طرح سلیمان کو خلافت عطا کی تھی، اس کے بعد مکاوی خلافت عطا کی تھی بنی اسرائیل کو، یہ دو دور بڑے عمدہ شادات جو ہے خلافت کے ان کی تاریخ میں آئے ہیں، تو فرمایا کہ جیسے ان کو ہم نے خلافت دی تھی یقیناً ان سے بدر جہاں بڑی خلافت اس آخری امت کو امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے. اس کے بعد اسی بات کو دہرایا ایک اور انداز میں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ لازماً تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اس کے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے. یہاں پھر جو بھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں ان کا ذہن لازماً منتقل ہونا چاہیے سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اب میں راضی ہوں تمہارے لیے کہ دین اسلام ہی ہے تا قیام قیامت جو اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہے. تو فرمایا والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي طَغَى لَهُمْ، لازم تمکن عطا فرمائے گا ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. تیسری مرتبہ پھر دوہرا کر، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازمًا بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. یہ تین وعدے ہیں، ابھی میں تشریح میں بعد میں عرض کروں گا، یہ تین ایک ہی ہیں اصل میں، ایک میں تین، تین میں ایک. وہ جو عیسائیت کا گورکھ دندہ ہے وہ یہاں جو ہے موجود ہے ہمارے یہاں، وہ کیوں ہے وہ میں عرض کروں گا بعد میں. اگر ایسا ہو جائے گا تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ صرف میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہے، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ لوگ تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں، متمرد ہیں. اس آیت کے ذرا آپ ٹکڑے کر لیجئے، طویل آیت ہے. سب سے پہلی بات تو آپ نے نوٹ کی ہوگی، اس میں انتہائی تاکید کا اسلوب ہے، پختہ ترین بات ہے، اور تاکید کے دونوں اسلوب اختیار کر لیے گئے، ایک نحوی اسلوب اور ایک بیان کا اسلوب. نحوی اسلوب یہ ہے کہ فعل مضارع سے قبل اگر لام آ جائے زبر کے ساتھ اور پھر اس کے بعد لگا دیا جائے نون تشدید والا، تو یہ انتہائی تاکید کی بات ہے. لا فعلن، میں لازمن یہ کام کروں گا، لازمن بغیر کسی شک و شبہ کے. یہ جو تاکید کا انداز ہے یہاں تین مرتبہ اختیار کیا، لا یستخلفنہم ولا یمکنن لہم ولا یبدلنہم، تینوں مرتبہ جو تاکید کا آخری اسلوب ہو سکتا ہے عربی زبان میں، اس کو دوہرا کر لایا گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. تاکید کا دوسرا اسلوب ہے بیان کا، جس بات پر تاکید کرنی ہے اسے دوہرا دوہرا کر لائیے، لیکن اگر اسی الفاظ میں آئے گا تو وہ کلام غائب ہو جائے گا، لہذا اس کے اسلوب کو بدلیے، اس کے انداز کو بدلیے. اب ایک ہی بات ہے جو تین معنوں میں کہی گئی، انہیں خلافت عطا کرے گا، ان کے دین کو تمکن عطا کر دے گا، بات تو ایک ہی، مسلمانوں کی خلافت ہوئی تو اسلام جو ان کا دین ہے اسے غلبہ حاصل ہو گیا، اور ان کو امن عطا کر دے گا، یعنی جو خوف کی کیفیت اس وقت تھی جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی خلافت قائم ہو جائے گی تو اب انہیں کس کا ڈر. اس وقت تک آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ نور، اور اس سے پہلے یہ کہ ہر وقت ایک حالت خوف طاری رہتی تھی مدینے میں، ہر وقت اندیشہ ادھر سے حملہ ہو جائے، ادھر سے ہو جائے، ادھر سے خبر آ رہی ہے، ادھر سے خبر آ رہی ہے، فلاں جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، فلاں سازشیں ہو رہی ہیں، ہر وقت مسلسل یہ 6 برس سمجھئے کہ ایک ایمرجنسی کی حالت میں گزرے. ایک سال پہلا نکال دیجئے تو 5 برس سے گویا کہ مسلسل ہنگامی صورتحال کا، ذرا سا کہیں شور ہوتا تھا تو ایک دم جو ہے معلوم ہوتا تھا شاید کوئی حملہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے کے واقعات میں اب فرمایا کہ اب صورتحال بدل جائے گی، اب انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، حکومت ان کی ہوگی. اس حوالے سے اب دیکھیے تین باتیں کہیں حاصل ہی ہے، ان کو حکومت عطا کر دے گا، خلافت عطا کر دے گا، ان کے دین کو غلبہ عطا کر دے گا، ظاہر بات ہے، ہی بات ہے، مترادفات ہے، ان کو امن نصیب ہو جائے گا، کوئی کھٹکا نہیں رہے گا، تو خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ انتہائی تاکید کے اسلوب، نحوی طور پر بھی اور پھر یہ بیان کے اسلوب سے بھی۔ اب اس میں دو شرطیں بیان کی گئی، وعدہ تو انتہائی پختہ ہے لیکن دو شرطیں پوری کرنے پر یہ وعدہ ہوگا پورا۔ نمبر ایک ایمان، اور لیکن ایمان سے مراد ایمان حقیقی، ایک ایمان ہے اقرار باللسان والا، وہ تو منافقوں کے پاس بھی تھا، ظاہر بات ہے منافقوں کی جمعیت موجود تھی مدینے میں اور خاصی بڑی تعداد ان کی تھی، غزوہ احد کے موقع پر 300 جو ہے عین میدان جنگ سے بھاگ گئے چلے گئے عبداللہ ابن ابی کی سرداری میں، تو اسے اندازہ کر لیجیے، کل 1000 آدمی لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، 300 چلے گئے، تو گویا کہ تقریباً 30% جو ہے معاشرے کے اندر نفاق جڑ پکڑ چکا تھا۔ تو قانونی ایمان تو ان کے پاس بھی تھا، جس ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ ایمان حقیقی ہے، اس لیے کہ کن سے بات ہو رہی ہے، منکم، منکم کون ہے؟ تم اے مسلمانوں، وہ لوگ کہ جو اہل اسلام تسلیم کیے گئے ہیں، جنہیں مانا گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ واقعی مومن ہیں، تمہیں تو منافق بھی ہیں، تمہیں ایسے بھی ہیں کہ جن کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے لوگ بھی ہیں، تو نیک عمل کوئی برے عمل گڑبڑ کیے ہوئے، لیکن جو تم میں سے خالص ایمان والے ہوں گے، یعنی یہ ایمان حقیقی ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں گے، نیک عمل سے مراد اصل یہاں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اس لیے کہ نماز منافق بھی پڑھتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ وہ نماز میں کسی کا اظہار ہوتا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقون، وہ تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا حضور کے پیچھے، چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے حضرت کے سرداروں میں سے تھا، اس کو تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے تو بادشاہی کے خواب حضور کی آمد کی وجہ سے پریشان ہو گئے، ورنہ سونے کا ایک اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اب تاج کوئی رہ گئی تھی کہ سارے خواب ختم ہو گئے، حضور آ گئے، تو بدترین منافق وہ تھا، لیکن وہ پہلی صف پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، وہ اصل میں اللہ کے رسول کی رسالت ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا تھا۔ تو نماز روزے میں دونے بھی کوئی نہیں تھا، اصل تو تھی جہاں جان جاتی تھی، مال جاتا تھا، وہاں کا معاملہ مشکل، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کریں گے، یہ وعدہ جو ہے، اور اللہ امتحان لیتا ہے، ایسے نہیں کہ آج ہی کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر وہ اپنی آج محنت بھی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، نہیں نہیں، ذرا لازم آئے گا بھوک سے بھی، والا نبل ون کم بشائی میں، وہ دیکھیے وہی تاکیدی اس کو، والا نبل ون کم بشائی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے، یہ امتحان ہے اصل میں، جو غزوہ احزاب پر آ کر وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، اور جو صحابہ کی جماعت تھی وہ گویا کہ پاس ہو گئی کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا ہے، اب وہ مستحق ہیں اس کے جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرے گا۔ یہی وجہ ہے سن 6 میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے اسی سن میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح کا تو آغاز ہو گیا، پھر اگلے ہی سال حضور نے جو ہے فتح کیا ہے خیبر کو، اتنی بڑی فتح، اتنے بڑے جو ہے وہاں سے غنائم حاصل ہوئے، مال غنی ہوئے، تمام مسلمان آسودہ ہو گئے، آج 8 ہی میں آپ نے مکہ فتح کر لیا، 9 میں اعلان ہو گیا برات من اللہ و رسول الی الذین آمنوا من المشرکین، تو گویا کہ یہ بس گن سمجھیے کہ یہ تو بس کوئی دیر کی بات تھی کہ اب وہ غلبہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور خلافت قائم ہو گئی۔ اس آیت کا جو یہ حصہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ رد شیعیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو یہ خلافت دے گا جن کے اندر ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا ہو چکا ہو جن کے ذریعے سے، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر عثمان تو بس مسلمان یا تو منافق کہتے ہیں، جو ان کے اندر جو زیادہ ریبڈ قسم کے لوگ ہیں, زیادہ خبیث قسم کے لوگ, وہ تو ان کو کہیں گے یہ منافق تھے, ورنہ بہت رعایت کریں گے مسلمان تھے, مومن نہیں مانتے. تو پھر یہ آیت جو ہے کیسے پوری ہوگی؟ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کو بنیاد بنایا ہے. ان کی جو مارکت العرا کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء, خلفائے خلافہ کی خلافت کے اس بات کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے, ورنہ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہو رہی ہے. کن کو خلافت ملی؟ خلافت ابو بکر کو ملی, عمر کو ملی, عثمان کو ملی. اور کمال یہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی بھی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں, لیکن ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ بھی شریک نہیں کرتے, اس لیے کہ اجماع امت نہیں ہوا ان پر, خلافت منعقد نہیں ہو سکی. ان کا جو بھی عرصہ ہے اس میں مصر اور شام جو ہے وہ ان کے تابع نہیں تھے. تو خلافت بدی فیکٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کر سکی حضرت علی کی خلافت آخری وقت تک ڈویژن رہی. تو پھر خلافت یہ آیت کا اس کا پھر مصداق کیا ہوگا؟ یا تو پھر اللہ جھوٹا ہے, یہ آیت جھوٹی محاذ اللہ. اب ان میں جو لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ مطلب یہ کہ جو اس حد تک چلے جاتے ہیں قرآن میں تحریف ہو گئی ہے, یہ قرآن وہ نہیں ہے, بہت سا قرآن تو ضائع ہو گیا, اگرچہ جب ان سے بات ہوئی کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں قرآن یہی, اب ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے ایک شخص سے. لیکن جو لوگ ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مسلمانوں نے بنا کر کے لکھ دی ہوگی اس کے اندر, ورنہ یہ کیا شاید کو نہیں مانتے. لیکن جو لوگ مانے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے, تو اس کا مصداق کہاں ہے؟ خارجی خلافت ابوبکر, خلافت عمر, خلافت عثمان, اور خلافت علی ہم شامل کرتے ہیں اس کو, بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر حضرت حسن کی خلافت کو بھی شامل کرتے ہیں. تب جا کر وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں ایک حدیث کے اندر جس کی مدت بیان ہوئی ہے. بہرحال یہ اس کا ایک جو سمجھیے کہ ضمنی مضمون تھا جو میں نے بیان کیا کہ اس آیت کی اہمیت اس پہلو میں خاص طور پر اس مسئلے میں بہت ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء میں اصل مورچہ اس آیت پر لگایا ہے, سب سے پہلے اس کے اوپر اپنے استدلال کی بنیاد قائم کی. اب دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے. بہت اہم نقطہ ہے, اس لیے کہ میں نے جو تقریر کی تھی 31 دسمبر 2000 کو, ابھی یوں سمجھیے کہ تقریباً ایک ماہ قبل قرآن آڈیٹوریم میں 2 گھنٹے کی تقریر تھی, اس کے بھی آڈیو ویڈیو تیار ہو گئے. اس میں نے ایک لفظ عبادت کے حوالے سے دین کے سارے تقاضوں کو واضح کیا تھا. اسی عبادت میں شہادت حق بھی ہے, اسی عبادت میں اقامت دین بھی ہے, تکبیر رب بھی ہے, اعلائے کلمت اللہ بھی ہے. عبادت کا تقاضا پورا ہوتا ہے اس وقت ہے جبکہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں آ جائے, ورنہ زندگی کا ایک حصہ اللہ کی بندگی میں ہے, دوسرا حصہ سیکولر لائف ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اس سے بڑا شرک کون سا ہوگا؟ در حقیقت سیکولرزم اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ آپ اللہ کی حاکمیت اور اس کے احکام کو صرف ایک دائرے میں تسلیم کرتے ہیں, عبادات میں, عقائد میں, اور کچھ رسومات میں, کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں. باقی جو نظام سیاسی ہے, نظام معاشی ہے, نظام معاشرتی ہے, سماجی نظام ہے, دیوانی قانون ہے, کرمنل لا ہے, جو لا آف انہیریٹنس ہے, اسی طریقے سے جو شہادت کا قانون ہے, ان سب کو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. یہاں دیکھیے فرمایا جب یہ ہو جائے گا تب وہ صورت ہوگی, یعبدوننی, پھر وہ میری عبادت کریں گے صحیح معنی میں. اس وقت تک ان کی عبادت محدود ہے, جزوی ہے, نظام زندگی کے اوپر حاوی نہیں ہے, اجتماعیت اس سے خارج ہے. اب جب تک ہمارے ملک میں وہ نظام قائم نہ ہو, ہماری عبادت جو ہے بس نماز روزے کی حد تک ہی ہے. باقی ہماری عدالتوں میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ فیصلے کس کے تحت ہو رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 3 فتوے ہیں, مفتی اعظم کو اللہ ہی دینا آخر, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ, مفتی دینا اللہ. استفتون, یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, فی النساء, عورتوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ کا فتویٰ ہے, 3 فتوے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک ہی رکوع ہے سورہ مائدہ کا 7واں, جس میں یہ 3 فتوے وارد ہوئے. تو یعبدوننی اصل میں اس وقت پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوگا. یکون الدین کلہ للہ, جب پورا کا پورا نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے گا تب ہوگی نا عبادت. ابھی تو سلط یہ کہ انفرادی عبادت ہو رہی ہے, اجتماعی عبادت تو نہیں ہو رہی. اور تب ہی شرک کا خاتمہ ہوگا. لا یشرکون بی شیئا, کیوں؟ اس وقت تک جب تک یہ نظام ہمارا ہے, اور اپنے گویا کہ اگر سیکولرزم کا ہے تو گویا کہ عوام کی حاکمیت ہے. ماشاء اللہ لکھا ہوا ہمارے ہاں ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ لکھا ہوا تو ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی قرارداد مقاصد کی شکل میں موجود ہے. بالفعل تو نہیں. اس حوالے سے اور چھوڑ دیجئے, دنیا میں اور جہاں بھی نظام ہے اگر وہ سیکولر نظام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قانون سازی کا اختیار عوام کو ہے, وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے قانون سازی کریں گے. وہ چاہے تو دو مردوں کی شادی جو ہے کر دیں, فیصلہ کر دیں, رجسٹر ہو جائے گی شادی, ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی کی حیثیت سے رجسٹر ہو جائے گی. ابھی ٹی وی پر باقاعدہ ایک ایسی شادی کا منظر دکھایا گیا تھا بی بی سی پر, دو مردوں کی شادی لندن میں ہوئی ہے, باقاعدہ دو مرد. تو جو چاہے کر کے ان کو اختیار ہے. لہذا یہ شرک بدترین شرک آج کا نظری اور اعتقادی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے. ہمیں ساری امیدیں ساری توقعات مادی وسائل سے اللہ سے نہیں ہے. جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں تورات کی تعلیمات کا نچوڑ بیان کیا وہ کیا تھا؟ وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا, میرے سوا کسی اور کو کارساز مت سمجھنا. ہمارے نزدیک جو تقیہ اور توکل اور بھروسہ اگر ہے تو پیسے پر ہے, وسائل پر ہے, ذرائع پر ہے, مادی چیزوں پر ہے, قوانین طبعیہ پر ہے, فزیکل لاس, کیمیکل لاس, یہ لازمی ہے, لابودی ہے, ان کے نتائج نکلتے ہیں. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ وہ تو کہیں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے بس, اس کو اس کائنات سے تو کوئی تعلق نہیں. یہ ہے فلسفیوں کا خدا, یہ ہے سائنسدانوں کا خدا. اسلام کا خدا تو وہ ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. تدبیر امر وہ کر رہا, ثم استوى على العرش, کتنی مرتبہ آیا اس کائنات کی تخلیق کے بعد, اب اس کے تدبیر اور اس کے کنٹرول کے لیے تخت حکومت پر بھی خود ہی متمکن ہے. لہذا جب تک یہ شکل نہیں ہوتی, جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا, ہماری عبادت بھی ادھوری ہے اور ہم شرک سے پاک نہیں ہیں. یہ دونوں کام, تکمیل عبادت رب اور انسان کا پاک ہو جانا ہر نوع کے شرک سے, یہ اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے. اب آخری ٹکڑے پر آئیے, ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کے بھی دو مفہوم ہیں. یعنی یہ کہ جب اسلام کا اس طرح غلبہ ہو جائے اور اسلام کے نظام میں عدل اجتماعی کی عملی صورت دنیا کے سامنے آ جائے, اس کی برکتوں کا ظہور ہو جائے, پھر بھی جو کفر پر اڑا رہا, اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, وہ ہے ہی سرکش, اس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے. فاولئک هم الفاسقون, کیونکہ اس سے پہلے تو اجتماع ہو سکتا ہے, جب تک آدمی دیکھ نہ لے اسلام کے نظام کو, پتہ نہیں ہماری مشکلات اس سے بھی حل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, پتہ نہیں ہمارے مسائل حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اسلام بھی ہمارے مسائل کو حل کرے گا کہ نہیں کرے گا, نعرہ تو لگاتے ہیں لوگ, لیکن یہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کی ساری برکات سامنے آ جائیں گی, دیکھ لیں گے کہ خلیفہ بھی جو ہے جھونپڑی ہی کے اندر رہ رہا ہے, چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہے, اس کے کپڑوں پر پیمن لگے ہوئے ہیں اور وہ خادم ہے, وہ بادشاہ نہیں ہے, اس کا کوئی محل نہیں ہے. ایک شخص آیا تھا ایران کا سفیر, اس نے آ کے پوچھا تھا مدینے والوں سے کہ گھوما پھرا ہوگا کہ آپ تو کہیں کوئی پومپنڈ شو نہیں, کوئی بڑی عمارت نہیں, کوئی محل نہیں, اینا ملک کو تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا, لیس لنا ملک بل لنا امیر, ہمارا ملک ولک کوئی نہیں, بادشاہ کو تو ہم مانتے نہیں, کہ امیر ہے, سربراہ ہے, وہ ہے کہاں؟ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے, بہت تلاش کے نہیں ملے, اب ہمارا خلیفہ خود گیا تھا آج کل, اب وہ گیا ہوگا کسی شخص کو جو آئیڈینٹیفائی تو کر سکے کون ہے عمر, گیا لے کر تو دیکھا ہے کہ تھک گئے تھے حضرت عمر بہت گھومتے پھرتے, تو ایک جھاڑی کے سائے تک میں ذرا اپنا درہ سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. نہ کوئی خدم و حشم ہے, نہ کوئی باڈی گارڈ, کچھ نہیں. وہاں اس نے کھڑے ہو کر کہا, اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے, اور ہمارے بادشاہ اپنی رعایا کا خون پیتے ہیں اس لیے انہیں ہر وقت خوف لاحق ہوتا ہے. انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے اپنے محلات کی, اور پہرے چاہیے, باڈی گارڈ چاہیے باہر نکلے تو, انہیں ہر وقت خوف لاحق ہوتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے. اتنے پختہ وعدے ہم نے تم سے کر لیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اتنے پختہ وعدے ہمارے, پھر بھی کمر ہمت نہیں کس رہے, پھر بھی اس کے لیے جہاد اور جد و جہد کرنے کو تیار نہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو پھر یہ ایسے لوگ ناہنجار ہیں, گویا کہ انہیں ہمارے وعدوں پر اعتبار ہی نہیں. کہتے رہے وہ کہ ہم مومن ہیں, مانتے ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے, اللہ پر ہمارا ایمان ہے. ایک یہ مفہوم بھی اس کے اندر پنہا ہے, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, ان وعدوں کے بعد بھی جو ہمت نہ کرے, قبر ہمت نہ کسے, وہ باندھ قبر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انسان ارادہ تو کرے, قبر تو کسے, ہمت تو کرے, لیکن جو اس کے بعد بھی بیٹھا رہ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی پھر خیر نہیں ہے. اس کے ضمن میں آج دو سوالات کے جوابات بھی دینا چاہتا ہوں. پچھلے دو جمعوں میں ایک صاحب نے, جن کا نام ہے ندیم خان, فائنل ایئر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, دو بار ان کا خط مجھے مل چکا ہے. پہلا خط مختصر تھا, نام بھی نہیں تھا اس میں, بعد میں جو خط آیا ہے وہ مفصل بھی ہے, نام اور پتہ انہوں نے دیا ہے. ان کا کہ آپ ہمیشہ کبھی افغانستان کی بات کرتے ہیں, کبھی فلسطین کی باتیں کرتے ہیں, اس ملک کے عوام جو دکھ ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو مسائل اور مصائب سے وہ دو چار ہیں, ان کی کبھی آپ بات نہیں کرتے. آپ کی ساری ہمدردیاں باہر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے جھجھوڑا ہے مجھے, لیکن میں اس میں اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ ساری خرابیاں, ساری برائیاں, سارے ظلم, سارا استحصال جو ہو رہا ہے, وہ ایک نظام, غلط نظام کی وجہ سے ہے, اور اس کا حل ممکن نہیں ہے جب تک یہ نظام نہ بدلا جائے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, بڑے عجیب الفاظ, فک و کل نظام, پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر جب تک نہیں رکھ لیا جائے گا اور اللہ کے دین کا نظام قائم نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, بالخصوص پاکستان کا. اس لیے کہ پاکستان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں تھی اسلام کے بغیر. ہم پر جو 1971 میں کوڑا پڑا ہے اللہ کے عذاب کا, وہ پہلی قسط تھی, اور کیا جب کہ دوسری قسط بھی راؤنڈ دی کارنر ہو, نظر تو نہیں آ رہی, لیکن ہو سکتا ہے کسی بھی وقت آ جائے. اس لیے کہ ہم نے اپنے لچھن بدلے تو نہیں ہے 1971 کے بعد. وہی شب و روز ہے, وہی انداز ہے, وہی نشست و برخاست ہے, وہی کھانا پینا عیش ہے, وہی شادیوں میں جا کر دیکھیے اب بھی جس قسم کا کام ہو رہا ہے, آپ کا کلچر کیا ہے, آپ اپنے ریڈیو دیکھیے, ٹیلی ویژن دیکھیے. تو یہ اصل میں نظام, اب جو کچھ اس وقت ہے تکلیفیں, اب ایک شکل تو یہ کہ اس کو مرثیہ کہا جائے, اس کے اوپر چیخ پکار کی جائے. یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو در حقیقت ایک سیاست کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, وہ اس سارے جرم کو ڈالنا چاہتے ہیں ایک وقتی حکومت پر, کہ ساری فساد کی جڑ جو ہے, جس کی گانٹ یہ لوگ ہیں. جب ایوب خان تھا لوگوں نے کہا ایوب ہے بس خرابی کی جڑ, سارے بس کی گانٹ, یہ ہٹ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ ہٹ بھی گیا پھر کیا ٹھیک ہو گیا, اس سے بدتر معاملہ آ گیا. پہلے تو یحیی خان آئے, انہوں نے ملک دولت کرا دیا, پھر بھٹو صاحب آئے, شامت اعمال ما صورت بھٹو غریب تھا, پھر بھٹو کی خلاف کرا تو معلوم ہو کہ بس یہی خراب ہے, اسی کے اندر ساری خرابی ہے, یہی ہے جو بس کی گانٹ ہے, یہ ہٹ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھٹو صاحب بھی پھانسی چڑھ گئے, کیا ٹھیک ہو گیا, کچھ ٹھیک نہیں ہوا. ایمالی نے تحریک چلائی, بس یہ ضیاء الحق جو ہے معاملہ خراب ہے, وہ ہٹ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, وہ ضیاء الحق بھی ساتھ چلے گئے, کیا ہو گیا. پھر دو مرتبہ یہ گاؤں آمد کے خررفت کے خررفت کے گاؤں آمد جو ہوا ہے, بے نظیر آ گئی, اب نواز شریف آ گئے, پھر بے نظیر آ گئی, پھر کیا ہوا, کوئی مسئلہ حل ہوا؟ مسئلے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ شور مچانا، یہ مرثیہ خانی، یہ لوگوں کے اندر بے چینی کو پیدا کر کے کوئی ہنگامہ اٹھا دینا، یہ سیاست کا کھیل تو ہے لیکن اس میں حل کوئی نہیں ہے. حل ہمارے نزدیک صرف ایک ہے جس کے لیے یہ قوم ابھی تک سے بس نہیں ہو رہی، نہ علماء تک سے بس ہو رہے ہیں، نہ دینی جماعتیں تک سے بس ہو رہی ہیں. ہر ایک اپنے اپنے ذاتی مفادات، افراد کے لیے اپنے ذاتی معاملات ہیں، قائدین کے لیے اپنی قیادتوں اور چوراہٹوں کا معاملہ ہے، فرقے وارانہ جماعتیں تو انہیں اپنی فرقوں کی جو مسئلاتیں ہیں اس کے مفادات سے بحث ہے. یہ چیز جو ہے در حقیقت اس کا کوئی علاج ہو، اس کو ہم کس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوشش اس کام کی کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جب تک کہ وہ اسلامی انقلاب نہیں آتا، خلافت کا نظام جب تک قائم نہیں ہوگا، کوئی امکان نہیں ہے یہاں پہ حالات کے درست ہونے کا. جب تک ہم کھڑے ہو کر اعلان بغاوت نہیں کرتے یونائٹیڈ نیشنز کے خلاف اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے خلاف اور گلوبلائزیشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے خلاف اور ٹرپس کے خلاف، یہ سارے جو تانے بانے جو ہیں، نیو ورلڈ آرڈر جو ہمارے گرد بن رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، بھی کچھ جھگڑے ہوئے ہیں. ہماری حکومت وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشن سے یا آئی ایم ایف سے ایک بار برابر بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں. نہایت وفادار ان کے تابے دار، وفادار. لیکن یہ کہ اس سے پہلے اگر وہ تھے تو بے‌نظیر تھی تو ان سے بڑھ کر تھی، اور نواز شریف صاحب سے تو وہ بھی گویا کہ کلنٹن صاحب کے زلف گرہ گیر کے اسیر تھے. کون ہے آزاد یہاں؟ کون سا آزاد جو آیا وہی کی آشیرواد لے کر آیا؟ یہ ہے وہ ہمارا مسئلہ کہ میں یہاں پر مہنگائی کے اوپر تقریر کروں زوردار، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ میں یہاں لوگوں کی مشکلات کو نمایاں کروں اپنی گفتگو کے اندر، کیا حاصل ہوگا؟ جبکہ میرے نزدیک اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے، نظام خلافت قائم کیا جائے. اسی طرح ایک اور صاحب نے، الطاف حسین بخاری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا پتہ بھی دیا تھا، ان کا یہ سود کے بارے میں جو ہے، یہ کوئی قابل عمل اس کا بینکنگ کا نظام آپ کیوں نہیں دیتے اور کیوں نہیں علماء دیتے ہیں؟ اس میں بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں میرے اور علماء کے درمیان ایک مسئلے میں بنیادی اختلاف ہے. میں سود کے استداد کا امکان نہیں سمجھتا جب تک کہ ٹوٹل ریولیوشن نہ آئے، پورا نظام معیشت، زمینداری کا نظام ختم ہو یہاں سے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے فتوے پر عمل ہو کہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ مزارعت نہیں ہوگی، جس کی زمین ہے خود کاٹ کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس سے ایک دانہ لینے کا اسے حق نہیں ہے. یا یہ کہ حضرت عمر کے فتوے کے مطابق یہ تمام زمینیں یہ قرار دی جائیں خراجی، کسی کی کوئی ملکیت کی زمین نہیں ہے، اور نیا بندوبست آرادی کیا جائے. جب تک یہ نہ ہوگا، یہ دو سود ہیں جو ہماری فقہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں چور دروازے سے. ایک زمین کا سود ہے مزارعت کی شکل میں، اور ایک نقد کا سود ہے بیع مؤجل اور بیع مرابحہ کی شکل میں. یہ گلاس اگر نقد پیسے دیتے ہو 10 روپے کا، ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا. یہ 1 روپیہ کیا ہے؟ میں اسے سود سمجھتا ہوں. فقہ حنفی میں اس کو سود نہیں مانا جاتا، اس کو جائز قرار دیا جاتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر 1 مہینے بعد پیسے نہیں دیے، 2 مہینے بعد دیے، تو 12 نہیں ہوگے، رہیں گے 11 ہی. یعنی اس سے آگے تو کم سے کم قدم رک جاتا ہے. اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ جب تک ٹوٹل ریولیوشن نہیں آتا، اگر جو فقہا اور علماء کے نزدیک جو نظام جائز ہے جس میں کہ سود کی لمیٹڈ شکل آ رہی ہے میرے خیال میں، واللہ عالم، وہ بھی اگر نافذ ہو جائے تو خیر تو ہے نا. لہذا بہت سے نقشے پیش کیے گئے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے پیش کیا، اس کے بعد جو ہے یہ اسلامی یونیورسٹی نے پیش کیا، پھر نواز شریف صاحب نے جو بنایا تھا ایک ادارہ، اس کے لیے کمیشن خاص طور پر راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں اس نے پیش کیا. یہ تو پیش تو کیے ہوئے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس کے بعد اس کی جو اپیل ہوئی ہے اس اپیل کے ضمن میں بھی کچھ پیش کیا جا چکا ہے جو اس کو سپریم کورٹ نے منظور. بھائی نافذ کرو، عمل کرو، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ رفتہ رفتہ بند جائے گا، یہ صحیح ہے کہ بہت عرصے سے چونکہ یہ نظام دنیا میں نہیں ہے لہذا وہ نظر آتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے یا مشکل ہے, چلیں گے تو پھر امپروومنٹ بھی ہو جائے گی, تو غلطیاں ہوں گی تو کوئی حرج نہیں. لہٰذا میں اس معاملے کے اندر بھی اسے میں اپنا موضوع نہیں سمجھتا, اور میں خود کو اپنے آپ کو معاشی یا مالیاتی جو ہے محقق نہیں سمجھتا کہ اس میدان میں جو خالص ٹیکنیکل میدان ہے میں اس میں بات کروں. بہرحال یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ایک ہی حل ہے اور وہ ہے نظام خلافت کا قیام, جس کے لیے بہرحال ہم نے 1991 سے تحریک خلافت پاکستان شروع کی. تھی تو پہلے بھی شروع, ہماری تحریک تو چل رہی ہے, 1975 میں تنظیم قائم ہوئی تھی, لیکن اب اس سے پہلے اس کے لیے اقامت دین, اعلاء کلمۃ اللہ, اسلامی انقلاب, لتکون کلمۃ اللہ العلیا, یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. لیکن 1951 سے ہم نے اپنے اس ہدف کو معین کر دیا نظام خلافت, خلافت علی منہاج النبوہ. تو یہ ہم نے تحریک شروع کی 1991 سے, اور اس میں 4-5 سال تک تو میں نے بہت محنت کی. اس کے بعد میری اپنی صحت کو جواب دے گئی تھی, گھٹنوں کی تکلیف تھی, کمر کی تکلیف تھی, تو اس میں کمی آئی ہے. لیکن اب اثر نو ان شاء اللہ تعالیٰ, اب یہ جو انٹرنیشنل خلافت کانفرنس ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے آپ کے شہر میں, اور اس کے 2 سیشن ہوں گے, صبح 9:30 سے لے کے 1:30 بجے تک, اور پھر شام کو 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک. نمازوں کا اہتمام وہی کیا گیا ہے اسی ہال میں, ایوان اقبال سب سے بڑا ہال اس وقت ہے لاہور کا, اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ ریسنٹلی تعمیر شدہ ہے, بہترین ہال, 60,000 کے قریب اس کا کرایہ ہمیں دینا پڑا ہماری غریب تحریک کو. بہرحال ہم نے کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیا اس کا, اور بھی جو خرچے ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں, ظاہر بات ہے کہ کانفرنسوں میں خرچے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کانفرنس کا انعقاد شہر لاہور میں اب خاص طور پر آپ حضرات کے لیے ایک آزمائش ہے. اگر وہ لوگ یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے آتے ہیں دور دراز سے, وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ میری کسی بات کا سرے سے کوئی اثر ان پر ہے ہی نہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ پرسوں 9:30 بجے کی بجائے بھی 9:15 بجے تک پہنچے, اور کھچاکھچ حال بھرا ہونا چاہیے. محنت کرے ہر شخص, گاڑی والا ہے تو 4 اور آدمی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے, جاؤ بھائی آج کا دن اس کام کے لیے وقف کر دو, دوپہر میں وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی ہم فراہم کر دیں گے تاکہ گھر آنا جانا نہ ہو, زہر اور عصر کی نماز بھی ہوگی, چائے بھی کچھ ہو جائے گی, کچھ سہارا بھی تاکہ کھانے کا ہو جائے, کوئی دال روٹی ہو جائے, جو بھی ہوگا پیش کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے آپ صبح 9:30 سے شام کے 8 بجے تک, یا 8:30 ہو سکتے ہیں, عشاء کی نماز پر اس کے بعد پڑھیں گے, اس کو اب آپ نکال کر آئیے, اور آئیے اس طرح جیسے کہ پورے ایک دن کی آپ نے, ہم اپنے ہاں تنظیم اسلامی میں تو کہتے ہیں اس کو کہ ایک روزہ لگاؤ صبح سے لے کے شام تک, ایک روزہ اس کام کے لیے. آپ لوگ بھی جو بھی یہاں پر آتے ہیں کوشش کریں اپنے ساتھ اپنی گاڑیوں پر, اور نہیں تو ٹیکسی کے اوپر, آپ کے بہت سے ایسے ساتھی ہو سکتے ہیں غریب ہو, وہ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کر سکتے تو ٹیکسی کیجیے اور ان کو لے کر آئیے. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس میں 9:15 بجے تک پہنچ جائیں, تاکہ ٹھیک 9:30 بجے کارروائی شروع ہو جائے, اس لیے کہ ہمارے مہمان مقرر بیرونی پاکستان سے بھی اور یہاں سے بھی کافی تعداد ہے ان کی, میں بھی ان کے نام جو ہیں بڑے بڑے گنوا دوں گا آپ کو. بیرون پاکستان سے 4,000 تشریف لا چکے ہیں, ایک تو یہاں موجود ہے میرے سامنے قاری احمد اللہ اشرف صاحب ہیں, ان کا تھوڑا سا میں تعارف بھی آپ کو ان کے بایو ڈاٹا کے حوالے سے, مجھے بہت خوشی ہے, یہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان, سابقہ ایسٹ پاکستان اور اب جو بنگلہ دیش ہے اس کے, اور یہ ہمارا مغربی پاکستان جسے اب ہم صرف پاکستان کہتے ہیں, ان کے ماں بہن, میں سمجھتا ہوں کہ بہت مبارک ربط و تعلق کا آغاز ہو رہا ہے. در حقیقت قاری احمد اللہ اشرف صاحب جو ہے یہ فرزند ہے حضرت حافظ جی حضور, ایک بہت بڑی دینی روحانی شخصیت بنگلہ دیش میں گزری, ان کا نام تو اصل میں محمد اللہ تھا لیکن یہ کہ مشہور ہے وہ حافظ جی حضور رحمت اللہ علیہ کے نام سے. انہوں نے, میں تو حیران پڑ گیا کیونکہ یہ بایو ڈیٹا تو مجھے آج ہی ملا ہے, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بھی بیعت کی تھی جبکہ وہ مالٹا سے فارغ ہو کر آئے ہیں, اسیری سے رہائی پا کر آئے ہیں 1920 میں. پھر یہ کہ ان کا بعد میں تعلق رہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ان کے خلیفہ مجاز تھے بنگلہ دیش میں, یعنی بنگال میں کہنا چاہیے اس وقت کے بعد سے. انہوں نے متعدد دارالعلوم قائم کیا اور سلسلہ تصوف بھی جاری رکھا, یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے. 1981 میں خلافت اندولن تحریک خلافت قائم کی ہے. یہ ہے خاص وہ نقطہ جس کی وجہ سے ہم نے انہیں تکلیف دی, خصوصی دعوت دی. پچھلے دنوں تنظیم اسلامی کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب گئے تھے دورے پر, اور ہمارے ایک اور ساتھی جو امیر ہیں مغربی پنجاب کا جو حلقہ ہے ہمارا, اس کے رشید عمر صاحب, یہ دونوں گئے تھے دورے پر. ان حضرات نے انہوں نے ملاقات کی مختلف لوگوں سے, تو پن پوائنٹ کر کے آئے تھے کہ قاری احمد اللہ اشرف صاحب کو اس کام کے لیے, خاص طور پہ یہ کہ خلافت اندولن جو تحریک ہے, تحریک خلافت شروع ہوئی ہے 1981 میں بنگلہ دیش میں. پھر عملی سیاست میں قدم رکھتے ہوئے عابد جی حضور نے 1981 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور تیسری پوزیشن میں آئے. یہ بنگلہ دیش کے صدارتی انتخابات. 1986 کے صدارتی انتخابات میں پھر حصہ لیا اور دوسری پوزیشن پر آئے. 1988 میں 94 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی تحریک بھی بڑی زبردست تھی وہاں پہ, اس کی خبریں یہاں بھی آتی تھی, ہم نام سنا کرتے تھے حافظ جی حضور. بہرحال اس تحریک خلافت کے موجودہ امیر ہیں قاری احمد اللہ اشرف صاحب, جو یہاں تشریف لا چکے ہیں. ان کا جامعہ نوریہ اسلامیہ ہے, اس کے یہ محتمی بھی ہیں, اور یہ ڈھاکہ کے قریب میں اشرف آباد ایک جگہ ہے, وہاں پر ان کا اعزاز ہے. تو یہ تشریف لا چکے ہیں. اس کے علاوہ دو حضرات امریکہ سے آئے ہیں, عمران الحسین اور مصطفیٰ ترک, یہ بھی میرے سامنے موجود ہے. مصطفیٰ ترک یہ اصل میں تو ترکی نسل ہیں, ترک ہیں, لیکن اس کے بعد لبنان میں آباد تھے, پھر امریکہ پہنچے ہیں. جو ہماری تنظیم اسلامی ہے امریکہ کی ٹینا, اس میں جو دعوت اور تربیت کا شعبہ ہے اس کے یہ انچارج ہیں. اور عمران الحسین کو تو آپ لوگ شاید بہت سے لوگ واقف ہوں گے, ان کی بہت سی کتابیں ہیں, خاص طور پہ سود کے مسئلے پر ان کی بڑی جو ایک محنت ہے, جد و جہد ہے. یہاں پر بھی وہ کچھ لیکچرز دے چکے ہیں اور معروف ہیں ہمارے یہاں. تو عمران الحسین کو یہ آئے. ایک اور صاحب ملائیشیا سے آئے ہیں, ڈاکٹر ابراہیم ناہ. تو چار افراد جو ہیں ہمارے یہ بیرون پاکستان سے تشریف لا چکے ہیں. عمران الحسین کراچی آ چکے ہیں, یہاں آ جائیں گے. باقی تینوں حضرات جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں. اس حوالے سے میں اب آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو نمازوں کا بھی نظام وہاں ہوگا, کچھ لائٹ ورکنگ لنچ کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں, تو اب کوئی عذر آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا کہ اس کانفرنس میں آپ کی بھرپور شرکت ہو. اس میں کچھ تقریریں انگریزی میں ہوں گی, ظاہر بات ہے, عمران حسین صاحب کی بھی اور ہمارے جو ساتھی مصطفیٰ ترک ہیں ان کی بھی انگریزی میں ہوگی, ملائیشیا والے ان کی بھی انگریزی میں ہوگی, لیکن انشاءاللہ قاری احمد اللہ اشرف صاحب تو اردو ہی میں تقریر فرمائیں گے. بہرحال یہ میرا آج کا پہلا موضوع تھا. اور دوسرا معاملہ جو ہے اب دفاع افغانستان, اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا 10 جنوری کو ایک اجلاس ہوا تھا کوڑا کھٹک میں, اس میں تو میں نے بھی جا کر شرکت کی اور اس کے تاثرات میں یہاں بیان کر چکا ہوں. بہت جوش و خروش, بہت خوشی ہوئی تھی, خاص طور پر سرحد وغیرہ کے علاقے کے جو علماء ہیں ان کی بڑی تعداد. چنانچہ یہ دونوں گروپ جو ہیں, سمیع الحق گروپ, وہ تو خط گویا کہ داعی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن فضل الرحمان گروپ کی بھی ٹاپ کی قیادت تھی. فضل الرحمان صاحب تو نہیں تھے لیکن وہاں موجود تھے, اور جے یو آئی, یہ دونوں مل کر جو ہے پختون علاقے کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے سیاسی اعتبار سے. کسی اور دینی جماعت کی کسی خاص علاقے کے اعتبار سے وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو حیثیت ان دو جماعتوں کو اگر جمع ہو جائیں گے, یعنی فضل الرحمان گروپ جے یو آئی کا اور مولانا سمیع الحق گروپ اگر جمع ہو جائیں تو پھر یہ بہت بڑی طاقت ہے سیاسی اعتبار سے. بہرحال وہ سب کے سب وہاں جمع تھے. بات یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے علماء موجود تھے, برن نورانی موجود تھے, پھر یہاں لاہور سے ہمارے جو ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہیں وہ موجود تھے اور بھی لوگ تھے. بہرحال اس وقت کوشش طے ہوئی کہ یہاں پہ ایک دفاع افغانستان کاؤنسل بنے, اس کے سربراہ مولانا سمیع الحق ہیں. اس کا ایک اجلاس پھر ہوا تھا 20 تاریخ کو یہاں لاہور میں. مجھے بھی دعوت تھی اس کی, لیکن میں چونکہ کراچی گیا ہوا تھا, 1921 تک ہمارا وہاں اجتماع تھا صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا, لہذا میں شریک نہیں ہو سکا. ہمارے نمائندے شریک ہوئے یہاں بھی, اور اسی طرح کا ایک اجلاس کراچی میں بھی ہوا, وہاں پر بھی ہمارے نمائندے شریک ہوئے. ان حضرات نے جو کچھ طے کیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ امریکی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اس میں البتہ ابھی ضرورت ہوگی کہ باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے کچھ چیزوں کو عوام کے علم میں لایا جائے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. ایک انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی مدد جس طریقے سے بھی پرائیویٹلی پہنچائی جا سکتی ہو طالبان کو ضرور پہنچائی جائے. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی حصہ لے رہے ہیں. یہاں سے ہم 10 لاکھ روپیہ, اس سے پہلے میں گیا تھا اور سفیر افغانستان کو پیش کر آیا تھا, اس کے علاوہ جو ہے ابھی کراچی میں گیا ہوا تھا, وہاں بھی ہم نے کیا ہے, تو 5 لاکھ سے اس کے اوپر ہی رقم ہمیں وہاں سے بھی مل گئی ہے. کچھ اور رقوم بھی بعد میں آئی, یہ سب ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہاں ایک گارمنٹ کے جو بنانے والے ہیں کپڑوں کے, انہوں نے کئی گانٹھیں جو ہے کپڑوں کی ہمارے پاس بھیج دی ہیں تاکہ وہاں کے بچوں کے لیے جو ہے ان کو لباس فراہم ہو جائیں. اور ایک ہمارے ساتھی ہیں جو خدام القرآن کے معاونین میں سے ہے کہ جنہوں نے 10 ٹن جو ہے کنڈنسڈ ملک اس کی آفر کی ہے کہ اس کی اگر کیریج کا انتظام وہ کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں اسلام آباد پہنچا دے, یہاں سے آگے ہم لے جائیں گے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بنا رکھی ہے جگہ ایسی کہ جہاں جو بھی چیزیں ان کائنڈ جو بھی آئے اس کو وہاں پر پہلے جمع کر لیتے ہیں تاکہ وہاں سے پٹرولوں کے ذریعے سے وہ افغانستان لے جاتے رہے. تو یہ کام ہم بھی الحمدللہ کریں گے, اور یہ ہمارا جو ہے یہ فنڈ جاری ہے. اس میں مسلسل جو ہے جو حضرات بھی ہمارے ذریعے سے چاہتے ہوں کہ افغانستان کے ان طالبان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ہم اس کے لیے بینک نمبر بھی اپنا دے چکے ہیں, حبیب بینک گڑی شاؤ کے اندر سی ڈی نمبر 1521-86 یہ نمبر ہے. بہرحال وہ تو آپ اگر وہاں پر دے دیں گے, اگر لکھیں گے اس چیک کے اوپر تنظیم اسلامی فار طالبان, تنظیم اسلامی برائے طالبان, تو آپ کو نمبر ومبر یاد ہو یا نہ ہو آپ کا وہ چیک جو ہے جمع ہو جائے گا, وہ آپ کا رقم ہمیں بھی اس کی اطلاع مل جائے گی. اس حوالے سے اس وقت جو حکومت کی پالیسی ہے یہ تو ہے وہ کام جو ہم کر رہے ہیں. اسی کانفرنس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو مختلف مسلمان ممالک کے سفارت خانے ہیں, بلکہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کے بھی, ان سے ملا جائے. آج آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی 3 سفارت خانوں سے مولانا سمیع الحق صاحب اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے, بلکہ سر کچھ اور نام بھی ہیں لیکن فوٹو میں صرف 3 ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ کل ملے ہیں, ایرانی سفیر سے بھی ملے ہیں اور غالباً جاپانی سے ملے ہیں. تو اس طریقے سے آج بھی ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی, کہ اسے داخلی سمیع الحق صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی ٹیلی فون پر. بہرحال اس وقت حکومت کا جو رویہ ہے وہ میرے نزدیک مشکوک ہے, بئی مانا کہ ایمبی ویلنٹ جسے کہتے ہیں, وہ دو طرف سا ہے. ایک طرف وہ جہاں تک ہیومینیٹیرین ایڈ کا تعلق ہے اس میں 10 کروڑ کا انہوں نے ایک فگر دی تاکہ یہ کہ مسلمان جو ہے پاکستان کے وہ کم سے کم اس اعتبار سے پیسیفائی ہو جائیں کہ ہماری حکومت جو ہے ان سے ان کی امداد کر رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر پبلک میں سے جائیں گے تو وہ تو لاکھوں کی شکل میں جائیں گے, یہ کروڑوں کی شکل میں حکومت کر سکتی ہے. تو اس سے یہ کہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے بہرحال اپنے افغان بھائیوں کو بالکل رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رہی, بلکہ یہ کہ کم سے کم یہ کھانے پینے کی چیزیں یا اور ضروریات کی زندگی میڈیسن وغیرہ اس کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ترسیل جاری رکھیں گے, کیونکہ اس کی اجازت بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کے تحت سینکشن جہاں لگتی ہیں تو اس قسم کی جو امداد ہے اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارا مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان سینکشنز کو ڈیفائی کیا جائے, ان کے خلاف عمل کیا جائے, ڈٹ کر کہا جائے کہ ہم یہ سینکشن جو ہے قبول کرنے کو تیار نہیں, چاہے اسے یونائٹڈ نیشن کے خلاف بغاوت سے ثابت کیا جائے. تو بغاوت ہی اس وقت درکار ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, طاغوت کا انکار کیے بغیر اور طاغوت کا کفر کیے بغیر تو اللہ پر جو ایمان ہے وہ تو درحقیقت معتبر ہی نہیں. اس وقت کا سب سے بڑا طاغوت سہولیت کے اعلی کار ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس, ان کی سب سے بڑی طاقت امریکہ, اس کی گھر کی لونڈی یونائٹڈ نیشنز, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ایک خاندان ہے. جیسے کہ ہندوستان میں آپ ایک لفظ سنتے ہیں سنگھ پریوار, یہ آر ایس ایس اور اس کے بعد وشوا ہندو پریشد اور یہ مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی, یہ سب ایک خاندان شمار ہوتا ہے سنگھ پریوار. یہ در حقیقت سب اندھے بچے ہیں اس سنگھ کے, آر ایس ایس کے. اسی طریقے سے یہ در حقیقت اس سہونیت جو ہے زائد, یہ اس کے انڈے بچے ہیں سب کے سب. وہ گلوبلائزیشن ہے اور اس کے لیے جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, آج کل بھی ان کی گفتگو جاری ہے لیواس کے اندر, اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی تو بہت بڑا جو ہے طوفانی طور پر وہاں جو ہے ایک احتجاج ہوا تھا اور یہ تھا سیئٹل میں امریکہ میں. پھر ایسا ہی ایک ڈیووس میں بھی پہلے ہو چکا ہے, بہت احتجاج ہوا اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ واشنگٹن میں جب انہوں نے اجلاس کیا ہے تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر کئی اسٹیٹس کی پولیس جو ہے وہ واشنگٹن میں بلا لی گئی تھی. تو اگرچہ احتجاج ہوا لیکن بارہ توڑ پھوڑ کی نوبت نہیں آ سکی. اب بھی احتجاج ہو رہا ہے ڈیووس میں, اب بھی احتجاج ہو رہا ہے اور اٹ از اگینسٹ کیپیٹلزم. رات میں سن رہا تھا تو بی بی سی نے کہا کیپیٹلزم کے خلاف ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ اب ایک رد عمل جو ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا, یہ نہ سمجھیے کہ کمیونزم مر گیا ہے, اس وقت مر گیا ہے روسی کمیونزم مر گیا ہے, لیکن اگر یہ جو ننگا ناچ جو ناچتا ہے کیپیٹلزم اور اس سے جو تقسیم ہوتی ہے ہیز اور ہیو ناٹس کی, غربا اور عمرا مترفین, اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل محروم ہے ہر شے سے بابومین, تو ان کے درمیان اگر خلیج پڑتی تو رد عمل ہوگا. یا تو اسلام میدان میں آ جائے تو وہ ہے ایک معتدل نظام ہے, اللہ کا دیا ہوا نظام ہے, اس میں سرمایہ کے حقوق کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے اور لیبر کے حقوق کو بھی محفوظ رکھا گیا, اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. لیکن اگر ہماری کمزوری, ہماری کوتاہی اور ہماری کم ہمتی کی وجہ سے وہ اسلامی نظام نہیں آتا تو لازمن دوبارہ کمیونزم آئے گا, اور اب کے کمیونزم امریکہ میں برآمد ہوگا, امریکہ سے ابھرے گا. اس لیے رد عمل تو ہوتا ہے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا تو آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یہ تو میں نے یہاں کچھ تذکرے کیے ہیں, باقی یہاں کہاں کسی مسجد میں تذکرہ ہوا ہوگا ان چیزوں کا. لوگوں کو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے. مساجد کے اندر تو گفتگو ہوتی ہیں اپنے فرقے وارانہ مسائل کی اور اختلافی مسائل کی گفتگو ہوتی ہیں, سیاسی مسائل ملک کے ہوتے ہیں, باہر کی تو فکر ہی کسی کو نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے اور یہ ٹرپس کیا ہے, یہ معاہدات جو ہو رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے, کس طریقے سے یہ دجال جو ہے, یہ دجالی نظام, دجال ایک شخص ہے, دجال تو جب آئے گا سو آئے گا, لیکن کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, وہ دجال اکبر جو ہے اس کے سائے تو پہلے ہی آ گئے, اور یہ دجالی نظام ہے در حقیقت کہ جو پوری نوع انسانی کی معیشت کو اپنی گرفت میں لے لینا چاہتا ہے. جو حضور نے فرمایا اسی کو کھانے کو دے گا جو اس پر ایمان لائے گا, باقی کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. کنٹرول, ایگریکلچر کنٹرول, بیج آپ پیدا نہیں کر سکتے اپنے لیے, بیج آپ کو انہیں سے لینے ہوں گے اور بیج انہیں سے لینے ہوں گے, اور ایسا بیج بھی اب ایجاد کر رہے ہیں کہ اس بیج سے صرف ایک فصل لی جا سکے, اس سے آگے بیج بن ہی نہ سکے, وہ خصی قسم کا بیج ہو جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی آپ کی مرغیاں ہیں پولٹری فارم کی, ان سے آگے اس انڈے سے جو ہے آگے بچہ نہیں نکل سکتا, وہ بس انڈا ہے کھا لو, اللہ اللہ خیر اللہ, وہ انڈا بچہ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے اب وہ بیج ایسا ڈیولپ کر لیا انہوں نے, اور یہ لازم ہوگا اب ہماری, اور ہم دستخط کر چکے ہیں, پاکستان از اے سگنیٹری تو دس ٹرمپس جو ہے اس کا جو ایگریمنٹ ہے. ہمیں بیج وہیں سے لینا ہوگا, اور اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتے, کریں گے تو مجرم ہوں گے, اور پھر ان کا بیج وہ آئے گا کہ جس سے آگے بیج بن ہی نہ سکے. لہذا اپنی نیکسٹ جو ہے جو بھی آپ کی ہوگی بیجائی, جو ہوگا آپ اگر تم لینی کرنا چاہیں گے تو انہیں سے لینا پڑے گا, تاکہ پوری طرح کنٹرول ان کی پالیسیز کو مانے تب ہوگا. بہرحال ہمارے نزدیک تو جب تک کہ یہ صورت نہ ہو جائے, جب تک کہ ہم بغاوت نہیں کرتے, ابھی جو کل اجلاس ہوا ہے اس میں سفیر افغانستان کی جو باتیں آئی ہیں بہت عمدہ اور کھری کھری اور کھلی کھلی ہیں, وہ باتیں میں یہاں کہتا رہا ہوں, لیکن ایک سفیر کی بات جو ہے بہرحال, ملا عبدالسلام ضعیف جو ہے میری چونکہ ان سے دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اگرچہ ویسے وہ بہت ہی کم گو اور بہت ان امپریسو سے آدمی ہے, ان ایسیومنگ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں, ان کے اندر جو ہے اپنے کوئی رکھ رکھاؤ اور بناؤ وہ نہیں, بڑا سادگی, انتہائی سادگی. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ آپ اپنی خیر بنائیے, ہم پر تو جو گزرے گی سو گزرے گی, جو ہم پہ گزری سو گزری, مگر شب ہجرا یہ جو معاملہ ہے یہ سوچ لو, پاکستان کا جو ایٹمک پروگرام ہے وہ ہدف ہے اصل میں. اب اس کو جب تک ہم خود نہیں پہچانیں گے کہ ہمارے دشمن کے ڈیزائنز کیا ہیں, وہ تو ہمیں لپیٹ دینا چاہتے ہیں اس میں, اور یہ جو بھی ان کے تھنک ٹینک ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ 2020 میں تو کوئی پاکستان ہوگا ہی نہیں, نہ پاکستان ہوگا نہ افغانستان ہوگا, یہ بھی دیکھیے دونوں کو. میں تو کہتا ہوں انہوں نے خود بخود ہمیں باندھ دیا ہے, رسی سے باندھ دیا ہے افغانستان اور پاکستان کو قریب سے قریب تر ہونے کے لیے, جو سارے جو معاملات وہ خود جو ہے یہ بس کر رہا ہے, وہ ہمیں جوڑ رہا ہے, نزدیک لا رہا ہے, اور ہمیں جلد از جلد جو ہے, ایک طرف تو یہ کہ خلافت کا ایک تقاضا ہمارے ہاں پورا ہوا ہے, وہ ہے دستوری, اگرچہ چور دروازے ہیں لیکن یہ چور دروازے دو تین صرف ترمیموں سے پلگ کر دیے جائیں تو نظام خلافت کا پورا دستوری آئینی تقاضا پاکستان میں پورا ہو چکا ہے, اگرچہ اس کے نیچے قوانین کا اجرا نہیں ہوا. افغانستان میں قوانین کا اجرا ہو گیا ہے, اس کے اوپر نظام کیا ہوگا, نظام مملکت کیا ہوگا, حکومت کیسے بنے گی, لوگوں کی مشاورت کیسے ہوگی, وغیرہ وغیرہ, اس کی ابھی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ گویا کہ ریسیپروکل ہے, اگر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے, ہم ذرا نیچے اترے اور قوانین اسلامی کے اجرا کا راستہ بھی کھول دیں. اتوار کے روز جو میرا خطبہ صدارت ہوگا اس کا عنوان یہ ہوگا, رات کو جو ہوگا آخری اجلاس میں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا آخری مرحلہ, اس لیے کہ ابتدائی مراحل دستوری آئینی جو اہم ترین ہوتے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ آخری مرحلہ اس کا باقی ہے. کیسے ہوگا؟ اس کی دو شکلیں ہیں، وہ بہرحال میں وہاں بیان کروں گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ اگر ہمارا جو ہے آپس میں یہ اتحاد ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہی علاقہ جو ہے جو خلافت کی نوید حضور نے سنائی ہے کہ دوبارہ قیامت سے قبل خلافت علی منہاج النبوت کا نظام دنیا میں آئے گا اور وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین بنے گی. اب جو ہماری پرسوں کی کانفرنس میں جو حضرات حصہ لے رہے ہیں میں ان کے نام آپ کو سنا دیتا ہوں. بیرون پاکستان سے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈاکٹر ابراہیم ناہ یہ ملائیشیا سے آئے ہیں، عمران حسین ٹرینڈاڈ کے رہنے والے ہیں امریکہ سے آئے ہیں، جناب مصطفیٰ ترک امریکہ سے آئے ہیں، المہاجرون انگلستان کے نمائندے ہیں عبد الرحمان سلیم، یہ چار حضرات جو ہیں یہ ہمارے پاس سے آئے ہوئے ہیں. یہاں سے مولانا عبدالستار نیازی جو ہیں مہمان خصوصی ہوں گے پہلے اجلاس کے صبح کے، مولانا عبدالسلام ضعیف صاحب جو یہاں کے افغانستان کے سفیر ہیں شاید اب چلے گئے ہوں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شام کے اجلاس میں مہمان خصوصی وہ ہوں گے، لیکن رات مجھے ان کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے کہ وہ چونکہ افغان حکومت نے انہیں واپس بلا لیا ہے، وہ یہ سینکشنز کے اوپر وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو بھی فیصلہ کرے اپنے طور پر کرے، وہ افغانستان والے ان پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان کی حکومت پر، جو فیصلہ کرنا خود کرے، لہذا انہوں نے جو بھی ہے کمپرائی کر رہے ہیں تو وہ واپس جا رہے ہیں، تو ان کی جگہ ان کے ایک نمائندے آئیں گے انشاءاللہ. پھر مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، ان کا بھی پختہ وعدہ تھا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہیں آپ دیکھیں اخباری اشتہار میں تو ان کا نام آئے گا لیکن شاید وہ نہ آ سکے، اگرچہ ابھی پختہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، لیکن یہ کہ ان کے بھتیجے کی شادی ہے، وہ کہتے ہیں وعدہ کرتے وقت میں بھول گیا تھا کہ اسی دن شادی ہے، بہرحال لیکن اگر وہ نہ آئے تو قاضی عبداللطیف صاحب جو سینیٹر تھے، جو دو سینیٹروں سے تحریک چلی تھی آج سے 15 سال پہلے جونجو کے زمانے میں، متحدہ شریعت محاذ اس کے یہ دو تھے قاضی عبداللطیف اور سمیع الحق صاحب، وہ ہوں گے. مولانا زاہد الراشدی گجرا والے کے، سید منور حسن جماعت اسلامی کے، پختہ وعدہ تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، لیکن ان کا بھی اچانک یہ ہوا ہے کہ بیروت میں کانفرنس ہو رہی ہے القدس کے موضوع پر، بین الاقوامی کانفرنس، اور اس کے لیے وہ اتوار کی صبح ہی کو یہاں سے روانہ ہونے پر مجبور ہیں، تو ان کے نمائندے جو ہیں سیکرٹری جنرل سید منور حسن آئے گئے. سید عتیق الرحمان گیلانی ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ علائے کلمۃ الحق کے لیے خاص طور پہ وزیرستان کے علاقے میں جو ہے کام کر رہے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ سید نسیم حسن شاہ صاحب، وہ جو میرا ایک مقالہ ہے کہ اب موجودہ دور میں اسلامی ریاست یا نظام خلافت کا جو دستوری آئینی اور قانونی نظام کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ ان کا بھی مقالہ ہوگا. پھر مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو تنظیم الاخوان کے امیر ہیں، جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب تشریف لا رہے ہیں، جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی صاحب جو گرفتار ہوئے تھے اور جو ابھی قید سے رہائی پائی ہے، انہوں نے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، وہ جو کہا گیا تھا کہ ایک سازش تھی کہ یہاں پر بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام قائم کیا جائے. ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار احمد سروہی صاحب، جناب ارشاد احمد حقانی صاحب بھی اسی موضوع پر لکھ رہے ہیں، وہ جو ہے کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری ڈھانچہ اور آئینی نظام کیا ہوگا. پروفیسر فتح نصیب چودھری صاحب پولیٹیکل سائنس کے پنجاب یونیورسٹی کے، مولانا خورشید احمد گنگوہی ہیں لاہور کے علماء میں سے معروف ہیں، اور قاری احمد اللہ اشرف صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آپ امامت میں انشاءاللہ جو ہے وہ نماز جو ہے جمعے کی ادا کریں گے، خطبہ حسب معمول عزیزم حافظ عاقب سعید دیں گے، لیکن یہ کہ نماز کی امامت ہم نے ان سے درخواست کی ہے وہ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ خاص طور پر باران رحمت کے لیے بھی ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خشک سالی کو ختم کریں. بس آج میں بہت ہی ایگزیکٹ ٹائم پر آپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ بھی اس لیے ہے کہ پرسوں میں آپ سے پورا دن مانگ رہا ہوں، لہذا اس کے لیے تیار ہو جائیں. میں جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان سے پھر عرض کر رہا ہوں، اگر یہ 9:15 تک وہ حال پورا کھچا کچ نہیں بڑھتا، مجھے یہ اندازہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے لیکن میری توقع پر آپ کبھی پورے نہیں اترے، لیکن یہ تنظیم اسلامی کا اجتماع نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایک خلافت کانفرنس ہے جس کے لیے لوگ امریکہ سے چل کر آ گئے ہیں، ملائیشیا سے چل کر آ گئے ہیں، بنگلہ دیش سے چل کر آ گئے ہیں، ہمارا سابق مشرقی پاکستان، اور سابق مشرقی پاکستان کیا وہ کہ جو پاکستان کا اصل میں یوں سمجھیے کہ خالد جماعت مسلم لیگ کا مولد ہے، ولادت ہوئی مسلم لیگ کی 1906 میں ڈھاکہ میں، اصل جو لیڈرشپ تھی پاکستان موومنٹ کی وہ بنگال سے تھی. بدقسمتی ہے ہماری، شامت اعمال ہے ہماری، ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا, جس کے نتیجے میں جو بھی رد عمل ہوا ہے آج وہ ایک علیحدہ ملک ہے, ہم علیحدہ ملک ہیں. بہرحال اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.